بات کا گھر اسے بنوایا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں گھرانے قربان کیے تو مسجد نبوی نمونہ بنی. اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسجد نبوی کی نقل اتارنے والی مسجدیں ہوں گی تو جو معاملہ اللہ پاک کا مسجد نبوی کے ساتھ ہوا وہ معاملہ ساری مسجدوں کے ساتھ اللہ کریں گے. جیسے مسجدوں کا ظاہری کنیکشن بیت اللہ سے ہوتا ہے کہ رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے, اسی طرح روحانی تعلق بھی ان مسجدوں کا بیت اللہ کے ساتھ ہو اور وہ قربانیوں کے ساتھ ہوگا اور مساجد کی آبادی کے ساتھ ہوگا تو پھر اللہ پاک کی وہی مدد آئے گی. تو مسلسل مدینہ منورہ کی زندگی میں یہ بات سکھائی. اب آخر میں ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب حضرت سے 6 مہینے کی چھٹی مانگے, باہر نکلنے سے چھٹی, مکانی کام سے چھٹی نہیں, باہر نکلنے سے چھٹی ہم کو دے دو. بیٹھ کر آپس میں مشورہ انصار نے کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی ان انصار کی. اصل میں یہ قصہ کہاں سے چلا, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان جہاد کے اندر تھے, وہاں پر ایک آدمی مجمعے کے اندر گھس کر اپنی جان دے رہا تھا, مجمعے کے اندر گھس کر جان دے رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی اپنی قرآن کے خلاف کر رہا ہے. قرآن کو کہتا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو, اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو, قرآن تو یہ کہتا ہے. اور یہ اندر گھس رہا ہے اور جان دے رہا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے ہم لوگوں کے بارے میں اتری ہے, اس کا مطلب اگر پوچھنا تو ہم انصار سے پوچھو. اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ ہم لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا کہ ہم مکانی کا کام کریں گے, باہر جانے سے چھٹی مانگ لے 6 مہینے تک کی تاکہ ہم اپنے کاروبار وغیرہ کو سنگوا لیں اور گھروں کو بھی سنگوا لیں. ہم لوگ یہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت کریمہ آسمان سے اتری تھی وہ پڑھ کر سنائی. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ آیت سنا دی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو. حالانکہ یہاں پہ گیلا بھی نہیں, سارا لگا چکے. دیکھ آسمان سے کیا کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت کیا ہے, یہ ہلاکت کیا ہے, انما التهلكة الاقامة في الاهل والمال والولد وترك الجهاد في سبيل الله. ہلاکت کیا ہے, ایک طرف اللہ کا دین مٹ رہا ہو, ایک طرف اللہ کے دین کے زندہ کرنے کی ضرورت ہو, اللہ کے دین کے مٹنے کی بنا پر لوگوں کی زمینیں دبا دبا کر لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہو, لوگوں کے حق دبا کر لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہو, نمازیں چھوٹ رہی ہوں, زکاتیں چھوٹ رہی ہوں, اس طرح زکات کا مال جب ادا نہیں کیا جاتا تو سانپ بن کے قیامت کے دن کاٹے گا, سانپ بن کر اللہ کا عفا سے فرمائے. اور زکات کے سونے چاندی کے پترے گرم کر کے داغا جائے گا. ایک طرف اللہ پاک کا دین مٹ رہا ہو, ایک طرف ایک دوسرے پر مظالم ہو رہے ہو, معمولی معمولی بات پر سر پھٹبل ہو رہی ہو, اس کو مارنا, اس کو پیٹنا, اس کو کاٹنا تاکہ میرا گروپ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی تھی وہ یہ کہ اپنی جان کو قربان کرو، اپنا مال قربان کرو، دوسروں کو نفع پہنچاؤ، عدل اور انصاف دوسرے کے ساتھ کرو، احسان اور اخلاق دوسرے کے ساتھ کرو، مہربانی والی زندگی تمہاری ہونی چاہیے. یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. لیکن یہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اچھی طرح ڈنکے کی چونی یہ کہتے ہیں کہ ہلاکت اور بربادی کیا ہے، جبکہ اللہ کے دین کا تقاضا ہو، چاروں طرف اللہ کے دین کے پھیلانے کی ضرورت ہو، لوگ اللہ کے حکموں کو توڑ توڑ کر بل بل کے جہنم کے اندر جا رہے ہوں، اور ایسے موقع پر گھروں کے اوپر چھیڑنا رکام ہو تو پھر آنے پر بانے پر غلط اپنے گھر والوں کے پاس کھیلنا، باغ میں کھیل جانا، اولاد کے پاس کھیل جانا، یہ تباہی اور بربادی ہے، جبکہ اللہ کے دین کے تقاضے سامنے ان نمت تحلوں کا تو رکام ہو تو پھر آنے پر بانے پر غلط میں ترک کیا کہ اسے بھی نہیں جا. یہ ہے ہلاکت. وہ آدمی جو اپنی جان دے رہا ہے وہ ہلاکت نہیں ہے. ہلاکت تو یہ ہے میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس بنا پر ان چیزوں کے سمجھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے. جب یہ بات انہوں نے سنی تو کہا کہ حضرت جیسا آپ کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں. اس میں پھر ان لوگوں کی تشکیل ملک شام کی طرف جانے کی ہوئی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور پاس کچھ نہیں اور آپ نے فرما دی کہ انفیزو جیسا اسامہ کے لشکر کو اللہ کے راستے میں بھیج دو. آپ دنیا میں پردہ فرما گئے، چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے، ایک طرف جھوٹی نبوت کا فتنہ اور ایک طرف بڑی بڑی طاقتیں ایمان والوں کو برباد کرنے کے لیے تل پڑی، اور قیصر روم لاکھوں کا لشکر لے کر بازار میں خود آ گیا اور نکل پڑا اپنی جگہ سے، اور ایک طرف عربی قبیلے وہ مرتد ہو گئے. کیونکہ ان عربی قبیلوں کو جو اسلام ملا تھا وہ بغیر مجاہدے کے ملا تھا، اور جس کو دین بغیر مجاہدے کے ملتا ہے جب اس کے اوپر پریشانی اور تکلیف آتی ہے تو وہ دین بہت جلدی نکل بھی جاتا ہے، اور جن کو دین اور ایمان قربانی کے ساتھ ملتا ہے تو جان چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانے دوں گا، وہ جان دے دے گا لیکن ایمان نہیں جانے دے گا. لیکن جان بھی آدمی اندھا دھن نہ دے گے، جان اگر اندھا دھن دے گا تو گنہگار ہوگا، اندھا دھن جان نہیں دینی. جان ایسی بے قیمت نہیں ہے، جان بڑی قیمتی ہے. اگر اندھا دھن جان دے دی، جہاں جان نہیں دینی چاہیے اور وہاں جان دے دی، تو ایک گنہگار بن کے قیامت کے دن کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے. ایک آدمی نے میدان جہاد میں خود کام کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے کہ تو سارا ثواب لے گیا، بے ایمانوں کی صفے الٹ دی، اس نے خوب ثواب لے لیا اس نے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے یہ. لوگ تعجب میں پڑ گئے، دیکھا اس کے اوپر تیر آیا، خون نکلا، یہ سمجھا کہ پتا نہیں کب تک خون نکلتا رہے گا اور برداشت کرنا پڑے گا مجھے، تلوار دے کر خودکشی کر کے مر گیا. جلد باز لوگ عام طور سے ایسا کرتے ہیں، جلد بازی کرنے والے عام طور سے ایسا کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ حضرت وہ تو خودکشی کر کے مر گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کو رلانے والا ہے. یہ ارشاد جتنے بھی دین کے کام کی نسبت رکھتے ہیں ان کو فکر مند بنانے والا ہے. یہ ارشاد اگر فکر مند بن گئے تو واقعی اللہ پاک نواز دیں گے، اور اگر بے فکر ہو گئے تو پھر بڑے ڈر کی چیز ہے. بے فکر اگر ہو گئے تو یہ بڑے ڈر کی چیز ہے. بالکل اللہ کی پکڑ سے جو بے فکر ہو جاتا ہے اس کی ہی پکڑ ہوتی ہے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے جو آدمی بے فکر ہو گیا وہی اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا اور اتنا وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ کام کے اندر آگے بڑھنے والے وہی ہیں جو کرتے بھی رہے پھر ڈرتے بھی رہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جو خوب کرتے ہیں کام دین کا، صدقہ خیرات جان مال کا لگانا، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے کو کھڑا ہونا ہے، نہ معلوم میرا کیا حال بنے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے میں دکھی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ قد یقید الدیدہ برجل فاجر، کبھی کبھی اللہ پاک دین کی تائید کرتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے ایسے آدمی کے ذریعے میں جو خود بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے ایک بات ہم سب کو اپنے ذہن میں بٹھانی بھی چاہیے کہ اگر کسی کے ہاتھوں خود دین پھیل رہا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بھی بن چکا ہوں، اپنا بننا اور بات ہے، دین کا پھیلنا اور بات ہے۔ بات مطلب دین تو پھیلے گا کسی کے ہاتھوں لیکن خود بگڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، جس کے اندر ایمان کی صفت ہوگی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور یوں اللہ کسی بگڑے ہوئے آدمی سے بھی اپنے دین کو پھیلاتا ہے۔ تو جو بات کہتا ہے وہ آدمی کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو کئی قسم کے فتنے آ گئے، اور آج کے دور میں وہ سارے فتنے موجود ہیں۔ ان فتنوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل کیا، اگر وہ حل کرنے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ جو اللہ دور صدیقی کے اندر طاقت والا تھا وہ اللہ آج بھی طاقت والا ہے۔ دین کا پھیلانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ تو صرف ارادہ کر دے اور فیصلہ کر دے تو چاروں طرف دین پھیلتا رہے گا۔ لیکن اس نے ہم سے جو کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہے، اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے، رونا بھی ہے، مانگنا بھی ہے۔ کسی کا ڈرنا، کسی کا رونا، کسی کا دل بلانا، تل بلانا، ٹس مسانا، گرم گرم آنسوؤں کا بہانا اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کا بھرنا، اگر اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا تو قومیں بھی قومیں اور ملک کے ملک ایمان کی طرف آ سکتی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا فضل ہوا، اللہ پاک کی مہربانی ہوئی کہ جو اللہ پاک کا بالکل انکار کرنے والے تھے ان کے اوپر اللہ پاک کی مہربانی ہوئی اور وہ اللہ پاک کا اقرار کرنے والے بن گئے، اور وہ روتے ہیں جب جماعت جاتی ہے، چار مہینہ پورا کر کے جب واپس جاتی ہے تو عورتیں بھی روتی ہیں، بچے بھی روتے ہیں، مرد بھی روتے ہیں، ہسکیاں مار مار کر، اور جماعت بھی روتی ہے، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور بالکل دور دراز کا وہ ملک ہے، لیکن جماعت بھی ہسکیاں مار کے رو رہی اور وہ لوگ بھی رو رہے، اور کہتے کیا ہے تم لوگ چلے جاؤ گے تو ہم کو کلمہ کون سکھائے گا، ہم کو نماز کون سکھائے گا، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم کو روزے کون سکھائے گا، ہم کو تراوی کون پڑھائے گا، اس پر رو رہے، کوئی دنیا کے لیے نہیں رو رہے۔ بھائی میرے ذہن میں بھی یہ ہے کہ پورے عالم کے اندر زیادہ تر مجمع ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس میں دین کی طلب ہے، اس کو کوئی متوجہ کر دے زیادہ، ہر گرمی کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ نہیں، ہر گرمی کرنے والے پورے عالم کے اندر زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے۔ وہ زیادہ مجمع جو ہے وہ واقعی راستہ تلاش کرتا ہے، اسے راستہ نہیں ملتا۔ یہ چوراہے کا سپاہی، یہ مسلمان چوراہے کا سپاہی کی طرح تھا، چوراہے کا سپاہی جس طریقے سے ہاتھ ٹریفک کو روکتا بھی ہے، جانے بھی دیتا ہے، لیکن یہ چوراہے کا سپاہی اپنی ڈیوٹی اگر چھوڑ دے تو پھر موٹریں ٹکرا دی. تو آج قومیں ٹکرا رہی, آج ملک ٹکرا رہے, آج پورے عالم کے اندر ٹکر ہے, اس لیے کہ چوراہے کے سپاہی نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی. جو ڈیوٹی اس نے ذمہ رکھی تھی وہ اس نے چھوڑ دی. میرے محترم دوست اور بزرگوں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارے فتنے کھڑے ہو گئے. ایک طرف جھوٹی نبوت کا فتنہ, ایک طرف بڑی بڑی طاقتوں نے طے کر دیا کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ایمان والوں کو ختم کرنا, اور ایک طرف عربی قبیلے جو تھے وہ مرتد ہو گئے. اس لیے کہ عربوں کے لیے مصالحت بالجزیہ نہیں ہے, عربوں کے لیے یا تو کلمہ ہے یا تلوار ہے, درمیان جزیہ نہیں عربوں کے لیے. وہ یہود و نصارہ کے لیے ہے, وہ درمیان میں مصالحت بالجزیہ کر لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے تو تین باتیں, پہلے جا کے کلمہ ان کو پیش کرو, اگر کلمہ پڑھنے تو دما اہم کا دما نہ تو امباد ہوں کا امبا لے, ان کی جان مال ایسی جیسے ہم سارے مسلمانوں کی جان مال, اگر وہ کلمہ پڑھے, اور اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو بھی ان سے لڑائی مت کرو, بلکہ ان کے ساتھ صلح کرو. جزیہ دے کر وہ رعیت بن جائے, اس پر صلح کر دو. اور یہ جزیہ اس بات کا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے, یہ جزیہ اس بات کا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. وہ جزیہ دے کر رعیت بن جاتے تھے, اور حفاظت کرنے کا بھی معاملہ حیرت انگیز. آپ اندازہ تو لگائیے اس سے کہ بہت بڑا سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے پاس گیا, اور اس نے خواب دیکھا تھا کہ ساری کنجیاں ان کو دے دی, تو بہت فکر مند وہ ہو چکا تھا. وہاں جا کے دیکھا, پوری بات وہ سمجھا کہ ان لوگوں کا تعلق اللہ سے ہے, اور اللہ سے آسمانی مدد آتی ہے. اب کسی صورت سے آسمانی مدد ان کی رک جائے. رستم تھا سپہ سالار کا بڑا جنگجو. اس نے حضرت صاحب سے یوں کہا کہ کوئی آدمی تمہارا ہمارے پاس بھیج دو تاکہ وہ ہم کو تمہاری بات بتا دے. تو حضرت نبی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. وہ تھے وہ چھوٹے قد کے, اور ان کے پاس صرف لنگی بندھی ہوئی تھی, کرتا بھی نہیں تھا, اور چھوٹے قد کے تھے. ہزاروں کے لشکر میں کوئی کرتا ان کے ناپ کا نہیں ملا. تو انہوں نے کہا دعوت دینے کے لیے کرتا کوئی شرط نہیں ہے, لنگی تو ہے ہی. وہاں سے وہ چل گئی, گھوڑے کا نندا کہیں پر ملا تو اس کے دو ٹکڑے کر کے, ایک ٹکڑا آگے ایک ٹکڑا پیچھے, اور ببول کے کانٹوں سے اسے باندھ لیا. اور چھوٹی سی تلوار اس کے لیے بھی نیان نہیں ہے, بلکہ چیتڑوں میں لپیٹ کر لے کر ایک چھوٹے سے ٹٹو پر بیٹھ کر وہ چل دی. وہاں ان لوگوں کا پلان کیا تھا؟ ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ ان کو ہماری طاقت سے ہم متاثر کریں, یا ہماری دھن دولت سے متاثر کریں. اہل باطل کے اندر یہی دو چالیں ہوتی ہیں, وہ اہل حق کو اپنی طاقت سے ڈراتے ہیں اور اپنی دھن دولت سے للچاتے ہیں. اگر یہ اہل حق کچے ہوتے ہیں تو ان کی طاقت سے ڈر جاتے ہیں اور ان کی دھن دولت سے لالچ میں آ جاتے ہیں, تو ان کے اندر کی وہ ایمان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے اگر یہ کچے ہیں. اور اگر یہ پکے ہیں تو وہ ان کو اپنی ظاہری طاقت سے ڈراتے ہیں, تو یہ ان کو اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں. تم ہمیں اپنی طاقت سے ڈراتے ہو, ہم تم کو اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں. اللہ کی طاقت جو تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے, اور اگر اللہ کی طاقت جو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے. جتنی بھی پوری دنیا کے اندر کی طاقتیں ہیں مکڑی کے جالے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور مکڑی جو جالا تنتی ہے وہ ویران گھر کے اندر تنا کرتی ہے، آباد گھر میں مکڑی جالا نہیں تنا کرتی. جب یہ دنیا دین سے ویران ہو گئی تو مکڑیوں نے جالے تننے شروع کر دی. ویران گھر کے اندر جالے تنے جاتے ہیں. میرے محترم دوستوں، چاروں طرف مکڑی اور بکروں نے جالے تن دیے اور کبوتریوں نے گھونسلے بنا دیے. جالے کے اوپر انڈے کے چھلکے اور گھونسلے کے تنکے گرے، جالا نہیں ٹوٹا. تو مکڑی جو تھی فخر میں آ گئی اور کہنے لگی، چھلکے پر چھلکے، تنکے پر تنکے، میرے جالے پر گرے لیکن میرا جالا نہیں ٹوٹتا. اور وہ مکڑی پروگرام بنا دی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. راستے میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پھنس گئے، اسے کھا گئی اور موٹی بن گئی اور فخر میں آ گئی کہ دیکھو میرا جالا کتنا مضبوط ہے. اب مکڑوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جالے بنانے شروع کر دی. اور سارے پروگرام ان جالوں کے اندر ہوتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی. مکڑی کے جانے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ہم ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے، اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو جب تک اللہ پاک تم کو ڈھیل دے گا اس وقت تک تمہیں پتا نہیں چلے گا. اور جس دن اللہ پاک کی پکڑ آئے گی تو ساری دنیا کی طاقتیں اور ساری دنیا کی دھن دولت مل کر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. جب اللہ کی پکڑ آئی تو فرعون کا ملک کام نہیں آیا اور قارون کا مال کام نہیں آیا. آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ ہے جیسے اونٹوں کے زمانے میں طاقت والا تھا. خدا پاک کی قسم، آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ ہے. اللہ کی طاقت بڑی بھاری طاقت ہے. ہم فرن پھر پر ابا کا فکر پھر. ہمارا تو بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اس کے کان کے اندر ڈالی جاتی ہے، اذان اور اقامت. جب پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر اس کے کان کے اندر پڑے. نماز پڑھے تو بار بار اللہ اکبر، اذان کے اندر اللہ اکبر، اقامت کے اندر اللہ اکبر، عید کا دن آئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحمد. اگر جانور ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. ارے جنازے کی نماز پڑھنی ہے تو اللہ اکبر. ہمارے تو چاروں طرف اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی بطور دعوت کے بھی بیان کی جائے، اللہ کی بڑائی عبادت کے اندر بھی بیان کی جائے جسے نماز میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بڑائی بطور فکر کے بھی ہو. ہمارا تو فکر بھی ہوگا تو بھی اللہ کی بڑائی کا، ہماری عبادت ہوگی تو بھی اللہ کی بڑائی کی، اور ہماری دعوت بھی ہوگی تو اللہ کی بڑائی. ویران گھر کے اندر مکڑی اور مکڑوں نے جالے تن دیے اور ان کے پروگرام برابر بنتے رہتے ہیں. فلاں مکڑی فلاں جگہ سے چلی، فلاں مکڑی سے ملی، اتنے گھنٹے انہوں نے بات کی. فلاں مکڑا لال چلا اور گورے مکڑے سے ملا اور اتنے گھنٹے بات کی. گورا مکڑا چلا اور فلاں لال مکڑے سے ملا. فلاں جگہ پر اتنے مکڑے ایک جالے کے اندر جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے پروگرام بنائے، اس میں سے چند مکڑوں نے واک آؤٹ کر دیا اور وہ جا کے دوسرے جالے کے اندر رہے. خدا پاک کی قسم، یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. جس دن اللہ پاک کو کسی کا رونا پسند آ گیا اور تعلیم کے حلقے اور اللہ کا ذکر اور ایمان کی مجلس اور قرآن کی تلاوت اور نمازوں کا پڑھنا اور ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا کرنا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہماری طرف سے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. ہم تو یہ دیکھیں گے کس نے مارا، کس کو مارا، کس نے پیٹا، کون پیٹا. جو پیٹنے والا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، جو مارنے والا ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر مارنے والا خود ہمارا بابا بھی ہوگا اور کسی غیر مسلم کو مار رہا ہے تو ہم اپنے بابا کو بھی سمجھائیں گے کہ کسی کو اس طریقے سے ظلمن مارنا نہیں چاہیے. زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک یہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. ہمارا تو چاروں طرف یہی آواز لگتی رہے گی، ہم ساتھ دیں گے. انصر اخا کا ظالمن اور مظلومہ, ظالم کا بھی ساتھ دے مظلوم کا بھی ساتھ دے. ظالم کا ساتھ یہ ہے کہ ظلم سے اسے روکا جائے. 127 سال کا جھگڑا, 127 سال کا دادا پر دادا سے سارے مقدمات چل رہے اور وکیل سولیسٹر بیرسٹر خوب ان کی آمدنیاں ہو رہی اور بہت پریشان دونوں خاندان. اب جماعت محبت چلی ہوئی, جماعت والوں کو ان کی آپسی لڑائی کا بھی کوئی پتہ نہیں. جماعت والوں نے 3 دن کی تشکیل کر ڈالی. اب 3 دن کی تشکیل ہوئی تو دونوں گروپ 3 دن کے لیے چلے گئے. اب 3 دن کے لیے جا کر جو انہوں نے ایمان کی باتیں سنی, جو انہوں نے ایمان کی باتیں سنی, مرنے کے بعد والی زندگی سنی, قبر کی زندگی سنی, جو پہلے اس انداز سے وہ نہیں جانتے تھے, اور قبر اور مرنے کے بعد والی زندگی جو ہے یہ بھی پیش کرنے میں ذرا ہوش حواس کے ساتھ پیش کیا جائے. ایک مجمع تو وہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت پڑھ دو اس کے لیے کافی ہے, حدیث پڑھ دو اس کے لیے کافی ہے. لیکن بہت سے قرآن و حدیث سے دور رہنے والے وہ تو قرآن حدیث کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو اس بنا پر ان لوگوں کو تو سوچ سمجھ کے سمجھایا جاتا ہے, ایسے انداز سے سمجھایا جائے کہ جو ان کی سمجھ میں آوے, ڈھنگ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے. 4-5 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, ملنے کے لیے آئے, بات ہوئی, اسی کے میں بیچ میں عذاب قبر کا معاملہ آ گیا. تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہم عذاب قبر کو نہیں سمجھ بھی نہیں آتا عذاب قبر. ان سے پوچھا گیا کیوں سمجھ بھی نہیں آتا, اس لیے کہ قبر کے اندر عذاب دیکھا نہیں جاتا اور قبر کے اندر رحمت بھی دیکھی نہیں جاتی. اس نے کہا یہی, اگر عذاب ہوتا تو ہم کو دکھائی دیتا, رحمت برستی تو ہم کو دکھائی دیتی. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب ہر چیز دیکھ کر بھی مانی جاتی, اس لائن کا باہر اگر کہہ دیں تو بغیر دیکھے بھی مانی جاتی, ہر چیز دیکھی نہیں جاتی. آپ لوگ ڈاکٹر ہو اور آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو ایک حصہ اس کا بنتا ہے شکر, شوگر, کاربوہائیڈریٹ, اور ایک حصہ بنتا نمک, سوڈ, پوٹیشیم سوڈیم, اور ایک حصہ بنتا ہے اس کا نمک, ایک حصہ اس کا بنتا ہے کیلشیم چونا, اور ایک حصہ اس کا بنتا ہے لوہا, آئرن, منرل. ذرا تھوڑی ان کی زبان میں بھی بات کی, کوئی حرام نہیں ہے مانوس کرنے کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانوس کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے تھے مینا کے گشت میں. ایک قبیلہ ملا, آپ کہاں سے ہو؟ ان کا قبیلہ وہ یمن کا ہے نا, ہمیر, ہم وہاں کے. او ہو, ہمیر کے ہو؟ ان کا جی, 200 سال پہلے کوئی شاعر گزرا تھا, اس کے اشعار حضرت ابوبکر صدیق نے للکار میں شروع کر دی. وہ اشعار للکار شاعر کے, سارا قبیلہ مانوس ہو گیا. کہ تو ہمارے شاعروں کے اشعار بھی جانتے. جب خوب مانوس ہوا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا کہ اب بات کیجیے ان سے. تو بات ذرا کرنا تھوڑا مانوس کر کے, انداز میں ایک دم سے بات نہیں ہوا کرتی, تھوڑا اسے قریب کرو, قریب کرو گے تو وہ بات سنے گا تمہاری. یہاں تک میں بے تکلف کہہ دوں, گھر والوں کو بھی مانوس کرو گے تو دین کی بات نہیں ہوگی, اور اگر مانوس نہیں کرو گے تو دین کی بات نہیں ہوگی. یہ میں بتا دوں کھلم کھلا, چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے برا لگے. ایک صاحب محرم کا واز 10 دن کا کہا کرتے تھے اور ربیع الاول میں 12 واز کہتے تھے اور پہلے حق میں سے تھے. وہ کھاؤ منتر نہیں تھی, یعنی ان کے عقیدے بالکل صحیح تھے. وہ دین کو ذریعہ نہیں بناتے تھے دنیا لوٹنے کا, ایسے تھے. بڑا اثر ان کے بیان اور لوگ ہچکیاں مار کے رو گئے, زندگیاں لوگوں کی بدل جائے. انہوں نے خود قصہ سنایا کہ میرے گھر کے اندر ٹیلی ویژن, ریڈیو, گانا، سارے پکچر اور ساری چیزیں. نہ بیوی میں پردہ، نہ لڑکیوں میں پردہ، نہ بہوؤں میں پردہ، نہ لڑکوں میں دین. کاروبار بھی سارا حرام کا. اس تو ایک مرتبہ میرے کو تو آ گیا غصہ، اور غصے میں آ کر میں نے لیا ڈنڈا، اور میں نے کہا کہ ساری دنیا کو تو میں بات کہتا ہوں، لوگ سنتے ہیں میری بات، اور میرے گھر کے اندر یہ حال ہے. یہ کہہ کر غصہ آیا، لیا ڈنڈا اور مارنا شروع کر دیا. ٹیلی ویژن توڑ دیا، ریڈیو بھی توڑ دیا. جب یہ انہوں نے کیا تو لڑکے بڑی عمر کے تھے، وہ مقابلے پر آ گئے، بابا جی مقابلے پر آ گئے. انہوں نے خود سنایا، انہوں نے میری بیوی جو ہے وہ بڑی چالاک ہے، اندر سے تو لڑکوں کے ساتھ اور باہر سے میرے ساتھ ہو گئی. اور کہنے لگی دیکھو تمہارے ابا ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. اندر سے انہیں کے ساتھ تھی وہ، اور خود بھی بے پردہ تھی. میں بڑا پریشان ہوا. ایک دن کے بعد پھر وہ ٹیلی ویژن لا کے لگا دیا، ریڈیو پر وہی گانے بازی سب شروع ہو گئے. میں بہت پریشان ہوا، اور میرے باز کا وقت قریب آ گیا. تو میں باز کہنے کے لیے جا رہا تھا بمبئی، تو بنگلے والی مسجد، وہ اللہ کی شان ہے کہ بمبئی کی وہ ریل تھی وہ چھوٹ گئی. تو میں بنگلے والی مسجد میں آ گیا. تین دن تو مسجد میں ٹھہرا، سات دن جماعت میں پھرا، پھر تین دن ٹھہرا، اور پھر میں واپس گیا. اور میری سمجھ میں بات آ گئی کہ گھر والوں کو بھی اس طریقے سے لڑائی جھگڑا کر کے ہم سمجھا نہیں سکیں گے. گھر والوں کو بھی سنجیدگی سے سمجھانا پڑتا ہے، جیسے باہر والوں کو سنجیدگی سے سمجھانا پڑتا ہے. وہاں کا میں پھر گھر گیا، اور میں نے گھر جا کے سب کو مانوس کیا، کچھ قصے سنائے، کچھ کیا کیا. بیوی بھی مانوس، بچیاں بھی مانوس، بمبے بھی مانوس، بیٹے بھی مانوس. اسی کے اندر گھر کے اندر تھوڑا تعلیم شروع کر دی، آخر کی باتیں شروع کر دی. ہفتے بار اجتماع میں جانا بیٹوں کے ساتھ شروع کر دیا. پھر بیوی سے کہا کہ بیٹے کو لے کر تین دن کی جماعت پہ جاؤ، وہ گئی. اس طریقے سے دھیمے 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 کر کے ذہن بن گیا، سب کا ذہن بن گیا، اور سارے دینداری پر آنے لگے. بیٹیاں اور بہویں پردے میں آ گئی، بیوی پردے میں آ گئی. بیٹے جو تھے وہ حرام کاروبار کے چھوڑنے کے فکر میں لگ گئے، کس طریقے سے حرام کاروبار کا چھوڑنا، حلال کیسے بنانا، کیونکہ حرام کو حلال بنانے کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بڑی تدبیر کرنی پڑتی ہے، ورنہ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے اس کے اندر پارٹنر سے گڑبڑ سڑبڑ شروع کر دیں گے. یہ ساری پھر وہ بیٹے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا نے میرے پاس بیٹے آئے اور یوں کہا، اور ٹیلی ویژن جو ہے خود ہی بیٹوں نے ہٹا دی، اور ریڈیو کے اندر گانے وانے بند، کیونکہ یہ ایک ایسی مصیبت اور بلا ہے. یہ گانا جو ہے یہ زنا کا منتر ہے. اہل باطل جب بیت المقدس ان ایمان والوں کے ہاتھ میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تشریف لے جانے پر، اور اللہ کی مدد آئی، اور وہ لوگ سارے سمجھ رہے تھے کہ تم لوگ اگر واقعی بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتے ہو تو ہماری آسمانی کتابوں میں جس آدمی کا نام ہے اسے لاؤ. حضرت عمر کا نام تھا، نام اور ہدیہ یہ ہماری آسمانی کتاب میں لکھا، انہیں لاؤ. تو بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، کیونکہ آسمانی کتاب کے خلاف نہیں ہو سکتا. حالانکہ ان کی آسمانی کتابوں میں ادلی بدلی بہت ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ صحیح باتیں بھی باقی تھی. حضرت خالد کو لے آئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ کی جرہ حضرت خالد کو لے آئے. حضرت خالد کا حضرت عمر سے چہرہ ملتا جلتا تھا. یہ ہے ان کا چہرہ، تو ایسا ہی ہماری کتابوں میں لکھا ہے. نام کیا ان کا؟ خالد، ان کا نام یہ نہیں. پھر حضرت عمر ابن عاص کو لائے، نام کیا ان کا؟ عمر ابن عاص. بولے ہاں نام تو ملتا جلتا، بھی چہرہ یہ نہیں، چہرہ ویسا اور نام ایسا. بولو نام والا حضرت عمر کو بلانا پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے آئے تو حضرت ابو عبیدہ وہاں پر تشریف لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ ترقی یافتہ ممالک ہے یہاں پر اونٹ کی سواری زلیلوں کی اور پیبند والے کپڑے زلیلوں کے سمجھے جاتے ہیں, تو مہربانی کر کے ہم ٹٹو لائیں اس پر بیٹھ جاؤ, بغیر پیبند کا کپڑا پہن لو اور تشریف لیے چلو. حضرت عمر بھی کسی کی بات میں ہمیں ایسے تو تھے نہیں, بہت پٹکے. ان بات کرنے والی شخصیت جو تھی یہ بھی بڑی اہم تھی, بات مان لی, ٹٹو پر بیٹھ کر چلے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر نے روک کر یوں کہا, لاؤ میرا اونٹ, لاؤ میرا جبا پیون والا, میں اس ٹٹو پر نہیں جاؤں گا اور بغیر پیون کا جبا نہیں پہنوں گا. انہوں نے کہا یہ ٹٹو جب چلا ہے تو اکڑ مکڑ کے چلا, تو میرے دل کا حال بدل گیا, اور دل کا حال بدل گیا تو اللہ کی مدد نہیں ہے. اور ایک مختصر سی تقریر کی حضرت عمر نے یوں کہا, انا کنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام لا نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذل الناس. ہم سارے کے سارے عرب ذلیل تر لوگوں میں سے تھے, ہم کو اسلام کی وجہ سے عزت بھی دی. اب اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیدھا سادہ طریقہ اسلام والا ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. ہمارے لیے تو معاشرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنی چاہیے. یہ تقریر ہم لوگوں کے لیے بھی مفید ہے. ہماری معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت ہو, ہم دوسروں کی معاشرت کو نہیں لیں گے. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہ کر اور پورے عالم کے اندر بات کرنی ہے, آپ کے طریقے پر رہنا ہے. بہر کیف حضرت عمر کے ساتھ جو سواری تھی, بیٹھنے کی باری ان کے ساتھ ہی کی آئی, اور حضرت عمر پیدل چلے, راستے میں کیچڑ آیا, پیر گارے میں سن گئے, چونگی اونچی کی اور پیر اس میں سے نکالے. اب جا رہے ہیں بالکل ایک دیہات کے آدمی کی طرح, پیروں میں گارا سنا ہوا, ایک ہاتھ سے لنگی پکڑے ہوئے, ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے, اور ان کا ساتھی اوپر سوار ہے, اور وہاں بیت المقدس کے اوپر دیوار کے اوپر سارے کے سارے بڑے بڑے ربی اور بڑے بڑے رہبان اور پادری اور کرنیل اور جرنیل اور نہ معلوم کیا کیا, وہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے, کتاب آسمانی کھولے ہوئے, اس کے اندر کاپی ٹو کاپی یہی ہلا, اور یہ منظر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا. وہ انہوں نے دیکھا, سمجھ گیا کہ یہی آدمی ہے جس کے ہاتھوں فتح ہوگا. اوپر سے کچھ ہی ڈال دی نیچے کہ میں لے رہا تمہارے حوالے, اس لیے کہ تم سے لڑنا بیکار, کہ اگر تم سے لڑیں گے تو بھی یہ بیت المقدس تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے, تو لڑنا بالکل بیکار ہے کیونکہ آسمانی کتاب کے خلاف ہو نہیں سکتا. خیر چابی حوالے کر دی, ایک طرف ٹھہر گئے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس رات میں جو اہل باطل تھے ساری رات انہوں نے مشورہ کیا, اور مشورے میں یہ بات انہوں نے سوچی کہ یہ جو ایمان والے ہیں ان کی آسمان سے جو مدد آتی ہے اس کا مقابلہ پوری دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی. آسمانی مدد کا مقابلہ پوری دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی. فرعون نہیں کر سکا, قارون نہیں کر سکا, دوسری قومیں نہیں کر سکی, اور ہم لوگ بھی ان کی آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. کوئی ترکیب ایسی کرو کہ آسمانی مدد ان کی آنی بند ہو جائے, کوئی ترکیب ایسی کرو, کیونکہ آسمانی مدد کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. جیسے میں مکڑی کا جالہ وغیرہ کی بات ابھی آپ حضرات کو بتائی کہ ساری دنیا میں جا کر اس بات کو دعوت دینی ہے کہ ساری طاقتیں مکڑی کے جالے ہیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں. اللہ کی طاقت کا مقابلہ ساری دنیا کی طاقتیں نہیں کر سکتی, اور جس دن گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے تو اس دن پہلے جالے صاف کیے جاتے ہیں, اور جالوں میں صاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی. ایک جھاڑو دیا, چاروں طرف پھیرا دیا, مکڑی بھی ختم, مکڑا بھی ختم, جالا بھی ختم, سب ختم ہو جائیں گے. اور دنیا کا یہ گھر دین سے آباد کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے, قادر مطلق اللہ کی طرف سے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, فرعون نے بہت ستایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کرنے والا اللہ ہے, گھبرانے کی بات نہیں. جب اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ مصر کو دین سے آباد کرنا ہے تو اللہ کے عذاب کا ایک جھاڑو آیا اور فرعون کا ملک کا جانا ساتھ, اللہ کے عذاب کا دوسرا جھاڑو آیا اور حامان کا وزارت کا جانا ساتھ, اور اللہ کے عذاب کا تیسرا جھاڑو آیا تو قارون کا مال کا جانا ساتھ, اور مصر کو دین کی آبادی کے واسطے اللہ پاک نے حوالے کر دیا ان کے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, جو اللہ اونٹوں کے زمانے میں طاقت رکھتا تھا وہ اللہ آج راکٹ کے زمانے میں بھی وہی طاقت رکھتا ہے. ہم ساری دنیا کے انسانوں کو ڈنکے کی چوٹ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے, اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو جب تک اللہ ڈھیل دے گا پتہ نہیں چلے گا. اور جس دن اللہ کی پکڑ آئی تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی. اس لیے اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو, اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو, جو کچھ اللہ کہتے ہیں اسے مان. میرے محترم دوستو, یہ سارے کے سارے اہل باطل ساری رات انہوں نے مشورہ کیا کہ آسمانی مدد ان کی بند ہو جائے, اسی کو ترکیب کرو. ان کے پاس مال کم ہے, طاقت کم ہے, اس دھوکے میں ہم نہ ہوئے, کیونکہ ان کے لیے آسمان سے مدد آتی ہے. ان لوگوں کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں, ان مسلمانوں کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں, کیونکہ ان کی ڈیفینس آسمان سے اترتی ہے. یہ لڑنے بھڑنے والے لوگ نہیں ہیں, لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. بے شک ہتھیار اپنے پاس رکھتے ہیں, کیونکہ لوٹ مار کا وہ زمانہ تھا اپنے بچاؤ کے لیے, ورنہ یہ لوگ لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں ہی نہیں. اس لیے ان کو ڈیفینس کے خرچے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن اگر ان کی کوئی کر دیتا ہے چھیڑ خانی تو ان کی ڈیفینس آسمان سے اترتی ہے, اور آسمان سے جو ڈیفینس اترتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی, تنخواہ نہیں مانگتی, سامان و ہتھیار نہیں مانگتی, دکھائی نہیں دیتی, اور اس کے اتارنے میں کوئی خرچہ بھی نہیں پڑتا. بھرتے ہیں لوٹا, کرتے ہیں وضو, بچھاتے ہیں مصلی, پڑھتے ہیں نماز, بہاتے ہیں آنسو اور مانتے ہیں دعا, اور دھرم سے اوپر سے ڈیفینس اتر آئی, دکھائی دی نہیں, اور صبح دیکھا تو پانسا پلٹا ہوا. تو سارے کے سارے گھبرائے ہوئے تھے کہ ان لوگوں کی چھیڑ خانی نہ کی جائے, کیونکہ اللہ کے سامنے رو کر کہہ دیں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. لڑکے چھوٹے چھوٹے آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ اس کو گراتا ہے, وہ اس کو گراتا ہے, وہ اس کو گراتا ہے, بچے جن سے لڑتے ہیں, اور بچہ چاہے گورا چودھری ہو, چاہے لال چودھری ہو, چاہے گلابی چودھری ہو, چاہے کالا چودھری ہو, یا ان چودھریوں کے ہاتھ کے نیچے رہنے والے ہوں, کوئی کس لائن میں لڑتا ہے, کوئی کس لائن میں, سارے بچے ہیں.